السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں وردہ خلیل. اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بھارت کے آرمی چیف کا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کا آپشن اب بھی موجود ہے زمینی حالات کے پس منظر میں. وہ کیا زمینی حالات ہو سکتے ہیں جس میں بھارت سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے، اور پاکستان بھارت تعلقات جو پہلے سے کشیدہ ہیں اس بیان کے اس پہ کیا اثرات ہیں. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر سرگرم انسانی حقوق کے کارکن یا بلاگرز، ان کی حالیہ گمشدگیوں یا ان کے لاپتہ ہونے کے واقعات پہ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے. اور ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ سال 2016 سے متعلق، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاپولزم ہے دنیا بھر میں وہ انسانی حقوق کے لیے خطرہ بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، اس کا جائزہ لیں گے. پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ پاناما کیس، پاناما سماج سے متعلق ہے. دیکھیں گے کہ سیاست کو کس طرح سے یہ کیس امپلیکیٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک عام آدمی اس کیس سے متعلق کیا سوچ رہا ہے. پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا سپورٹس کرکٹ. پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو آسٹریلیا کے دورے پہ ہے، ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہونے کے بعد کامیابی سے آغاز نہیں کر سکی ہے ون ڈے سیریز کا بھی، اور پاکستان کے لیے سیریز بہت کرٹیکل ہے. اس میں اسے کچھ میچز جیتنے ہوں گے اگر وہ آئندہ ورلڈ کپ میں براہ راست شرکت چاہتی ہے، ورنہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا پاکستان جیسے سابق عالمی چیمپئن کو. تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، انالیسز لیں گے اپنے ماہرین کا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی فوج کے سربراہ بپنی راوت، انہوں نے ایک بار پھر یہ زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کی فوج کے پاس زیادہ سرجیکل سٹرائکس کے آپشن موجود ہیں، اور جو زمینی حالات اگر اس کا تقاضا کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے بقول اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کنٹرول لائن ہے وہاں پہ اگرچہ آج کل خلاف ورزیاں کم ہوئی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خلاف ورزیوں کی صورتحال بڑھتی ہے تو بھارت کے پاس ایک بار پھر یہ آپشن ہوگا کہ وہ سرجیکل سٹرائک کرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے یا بھارت کے اندر دار اندازی ہو رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو بھارت سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے. سرجیکل سٹرائک کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سپٹمبر اکتوبر میں ٹاپ ہائی لائٹس کے اندر رہا، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بری طرح اس نے امپلیکیٹ کیا. بھارت کا دعویٰ تھا کہ اس نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، پاکستان نے اس دعوے کی تردید کی. لیکن آج بھارت کی فوج کے سربراہ نے کیا کہا، ان کی نیوز کانفرنس سے چند سیکنڈ کی ایک سوتی جھلک ہم آپ کو سنواتے ہیں.
Security challenges that the nation is facing. While we have challenges along our borders, I think we have to be concerned about the proxy war, terrorism and insurgencies.
جی سامعین، یہ تھے بھارت کے آرمی چیف جنرل راوت، ان کا سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو سنوایا. بھارت سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر کے بعد جنرل دیپانکر بینرجی، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے. پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز دفاعی تجزیکار جنرل طلعت مسعود صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل صاحب، یہ ایک بار پھر سرجیکل سٹرائکس کا معاملہ جو ہے وہ خبروں میں ہے، آج کا جو بیان ہے آرمی چیف کا وہ ہم نے آپ کو سنوایا، بھارت کے آرمی چیف کا، کیسے یہ امپلیکیٹ کر سکتا ہے آلریڈی پہلے سے موجود جو ٹینس تعلقات ہیں اس کو، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعتاً سرجیکل سٹرائکس ہی آپشن رہ جاتے ہیں، اور اگر بھارت کی طرف سے ہوتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس بھی یہ آپشن ہے؟
یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس قسم کے جو بیانات آتے ہیں اور مسئلے جو دھمکیاں دی جاتی تھیں وہ میرے خیال میں تعلقات کو اور کشیدہ کرتی، اور پاکستان کے نئے آرمی چیف جب آئے تو میرے خیال میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا میں ایک سوچ آئے گی کہ موقع دیا جائے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریٹس آف لائن آف کنٹرول پر حالات ہیں وہ بہتر ہوں اور دونوں کے تعلقات میں بہتری آ سکے. لگتا یہ ہے کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں بڑے جارحانہ اور بالکل غلط جو بیانات آ رہے ہیں اس سے معاملات اور الجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی، یہ سرجیکل اسٹرائک سے صرف پاکستان جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک جو ہے یہ مزہ کا ہے، اس لیے کہ سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. اگر انہوں نے باقی پہلے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت واقعی میں انڈیا کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے، اور یہ صرف میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، बल्कि इंडिया में खुद ऐसे लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा समझते हैं स्ट्रैटेजिक मामला को, ये कहते हैं कि इंडिया में अभी कोई सलाहियत भी नहीं है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में ये सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी होती तो पाकिस्तान को बड़ा नहीं होता, अगर इतना नुकसान होता है कि पाकिस्तान इसको छुपा ही ना सकता। ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को इतना नुकसान किया, ये जरूर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से लेकर
जनरल साहब एक काउंटर क्वेश्चन है, वैसे तो हमारे साथ जनरल दीपांकर बैनर्जी हैं, वो भी उस तरफ का नुक्ता नजर देंगे, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर भारत की तरफ से मुसलसल ये शिकवा या ये मसला उसको रहता है कि जी दरअंदाजी हो रही है या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसके पास ऑप्शन क्या है?
मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ये सही है, अगर तरंदाजी होती है तो इंडिया जो है वो खामोश नहीं बैठ सकता। देखिए दो चीजें, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया ने बड़े इंतजाम किए हैं, फिर जो कहते हैं कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को महसूस किया है और कई ऐसे बैरियर बनाए हैं जिससे कि बहुत ही नामुमकिन तकरीबन है, और फिर दोनों अफवाह जो है एक दूसरे के सामने है। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कश्मीर के कुछ ऐसे हालात आए जैसे कि आजकल हैं, तो इसमें अगर कुछ लोग जाते हैं तो वो पाकिस्तान की कोई मतलब खारिश तो नहीं है या पाकिस्तान की रजामंदी से तो नहीं जाते, आप उनको पनिश करें और आप उनको पकड़ें, और अगर इस तरीके से पाकिस्तान भी उनको सजा देने के लिए आए। असल बात यह है कि पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के कोई मफाद में नहीं है इस किस्म की कोई हरकत हो जिससे कि पाकिस्तान को शर्मिंदा हो और दूसरे इंडिया को भी मौका मिले और दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो। पाकिस्तान तो खुद बार बार कहता है कि ये और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होंगे कश्मीर के और मामला सियासी तौर से हल नहीं होगा, आप देखेंगे लोग जो शराब करना चाहते हैं या वाकई में जज्बात उनके अगर मुतासर हुए हैं कि वो हरकतें कर बैठते हैं, वो पूरे पाकिस्तान को आप रियासत को तो नहीं ब्लेम कर सकते और ऐसे इकदाम लें जिससे कि मामला और कहता हूँ कि जितना आप एक दूसरे से तावुन करेंगे उतनी बहुत मुमकिन है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ सके और
कोऑर्डिनेशन ना के स्केप्टिसिज्म رابطہ نہ کے تشکیق۔ جنرل دیپانکر بینرجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، نئی دلی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل دیپانکر بینرجی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہی ہیں بھارت کے فوج کے سربراہ کا جو آج کا بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انفلٹریشن ہوتی رہتی ہے، در اندازی ہوتی رہتی ہے یا ایل او سی پہ دوبارہ اس کی خلاف ورزیوں میں شدت آتی ہے تو بھارت کے پاس آپشنز موجود ہے کہ وہ دوبارہ سے یا زیادہ تعداد میں سرجیکل اسٹرائکس کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیان کتنا ذمہ دارانہ ہے؟ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو نیوکلیئر پاورز ہیں پہلے سے کشیدہ ہیں، اس کو مزید یہ کس طرح سے الجھا سکتا ہے، کمپلیکیٹ کر سکتا ہے یہ بیان؟
دیکھیں، میں آپ کی آواز تو بہت اچھے سے سنائی دیا پر دوسری طرف جنرل صاحب کی آواز اچھے طرح سے نہیں آیا۔
جی جی،
تو میں میرے طرف سے یہ کہوں گا کہ یہ جو جنرل بپن راوت جو ابھی حال ہی میں پہلے تاریخ سے انڈین آرمی چیف کا پد سنبھالا ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے، اور دیکھیے جب یہ 29 سپتمبر پچھلے سال میں بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کیا لائن آف کنٹرول کے اس پار، اس وقت کیا ہوا تھا؟ پاکستان سے ٹیررسٹ آ کے انڈیا میں ملٹری کیمپ میں ٹیررسٹ اٹیک لگایا، تو اس کا جو اٹیک تھا یہ اس میں نقصان کافی ہوا۔ دیکھیے، ایسے اگر ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اگر کاروائی نہ ہو تو یہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ درست بات ہے کہ کوئی بھی فوج لائن آف کنٹرول میں اگر ہے، یعنی بارڈر میں اگر ہے، تو ان کو اس کو بند کرنے کے لیے کاروائی کرنا پڑے گا، اور یہ بند کرنے کا کاروائی جو ہے یہ کاؤنٹر اٹیک کے ذریعے سے یہ ایک کنونشنل ملٹری اسٹریٹجی ہے، یہ نئے کچھ بات نہیں ہے۔
صحیح،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کاروائی ہے۔ اگر ایسے کاروائی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرف سے ٹیررسٹ اٹیک کرنے کے لیے بھارت کے اندر آنا نہیں چاہیے۔
اچھا جنرل صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، جب دونوں ملکوں کے درمیان ہم پیس کی بات کر رہے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوگا، اور جیسے میں یہ بھی میں کہوں گا कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था, ये नाम तो बहुत बड़ा है सर्जिकल स्ट्राइक, पर ये लिमिटेड अटैक था, रिस्पॉन्स था, लिमिटेड रिस्पॉन्स था, कम रिस्पॉन्स था. कुछ 2-4 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सिर्फ दस्तगर्द जो थे उनके लॉन्च पैड पे ही आक्रमण किया गया.
सही.
यानी एक किस्म का ये प्रीएम्प्टिव अटैक था.
ठीक है.
तो मैं ये कहूंगा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक होने से, इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक होने से इसका कोई एस्केलेशन नहीं होगा.
ठीक है. अच्छा, वो तो खैर आप इसलिए उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं. मैं जनरली आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि पाकिस्तान भारत दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों मुआशी तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन्फिल्ट्रेशन रोकनी हो, अगर जो कंट्रोल लाइन के ऊपर वायलेशन हैं, बम्बार्डमेंट है या फायरिंग के वाकयात हैं, उनको रोकना हो, सो ज्यादा जिम्मेदारी किस पे आयद होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, सियासी क्यादत के ऊपर या मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर?
नहीं, देखिए दोनों लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल ये खर्च होता है, दोनों साइड का, दोनों लीडरशिप के ऊपर. पर आम बात क्या है कि दोनों साइड में ये पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर होना चाहिए. सबसे बड़े बात तो ये है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चार्ज में है देश का तो उनको ये मिलिट्री लीडरशिप को डायरेक्शन देना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए. अगर ऐसे नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुताबिक टेररिस्ट अटैक होता रहेगा. भारत में, इंडिया में मिलिट्री बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, पर ऐसे हालत अगर पैदा हो जाए तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और कोई तरीका नहीं रहता है.
ठीक है.
ये मैं समझता हूँ कि दोनों देश के सभी लीडरशिप में, सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, सिविल सोसाइटी
कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ शरपसंद या शरारती लोग भी हैं जो मुख्तलिफ सूरत हाल का फायदा उठाना चाहते हैं अपने लिए, उन नॉन स्टेट एक्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर 80,000 से ज्यादा अफराद की वहां पे हलाकतें हुई हैं पिछले 14 से 15 वर्षों के दौरान. पूछना ये चाहूंगा, लेकिन जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करते हैं तो फिर ये बड़ा इशू बनता है, क्या करे रियासत इस तरह के, यानी अपने तौर पे इंटरनली तो उसको जितने लॉस हों वो अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन अगर उसकी अपनी बॉर्डर की को क्रॉस करके लोग अगर अफगानिस्तान या भारत जाएंगे तो फिर वो इशू और तरीके से वापस आएगा इस्लामाबाद की मेज के ऊपर. जनरल तलत मसूद साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे. जी जनरल साहब.
जी, मेरे ख्याल में एक बात यह है कि स्टेट ग्रुप को कंट्रोल करना चाहिए, और ये जो गैर रियासत की जा रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर, मैं इनको ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट को इनको कंट्रोल किया जाए. और अब मैं ये भी समझता हूँ कि ये वक्त आगे है, ये गैर रियासती इदारे जो है इनका किसी तरीके से स्टेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
सही है.
और अगर स्टेट खुद कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी खुद अमल करे, अपने स्टेट के जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करके. ये नहीं सुनना गैर, वो एक जमाना था, आपने देखा वो अफगानिस्तान की जो जंग थी, जो नॉन स्टेट एक्सेंट की एक पोजिशन बनी है वो, और फिर कश्मीर के जो हालात थे. लेकिन अब जैसे दुनिया में आगे बढ़ी है और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जिसको थी, और खासतौर से जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए हैं, तो ये जो गैर रियासती इदारे हैं इनको बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि ये इनको जो इनके कंट्रोल में नहीं हो सकते उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, और बाकी जो है वो सियासी धारे में उनके लाना चाहिए.
सही. जनरल दीपांकर बैनर्जी, पाकिस्तान का जो ये मौकफ है कि जाहिर है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अगर वो वायलेशंस करते हैं सरहदों की तो इसमें पाकिस्तान को कैसे मुरद इल्जाम ठहराया जा सकता है, पाकिस्तान को कैसे ब्लेम किया जा सकता है?
देखिए, मैं पहले महसूद साहब का नाम सुना, उनका जो कहना था सुन नहीं पाए.
हाँ, आवाज थोड़ी डिस्टॉर्शन हमें महसूस हो रहा है, लेकिन हम शायद फिर भी उनकी बात समझ पा रहे हैं.
Highly respected civilian leadership है और military leadership रहे, और हम उनको बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने जो बताया वो ठीक बात है, तो देखिए ये दहशतगर्द गर्द का यानी टेररिस्ट का अटैक कैसे होता है, वो आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आते हैं, वहां उसमें पाकिस्तान आर्मी से मदद मिलता है, उनको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मदद चाहिए, बगैर मदद का वो आ नहीं पाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन जरिए ये पाकिस्तान मिलिट्री उनको सपोर्ट देते हैं, आईएसआई उनको सपोर्ट देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, ये सब तैयारी उनके साथ ही होता है, बगैर उनको मदद किए हुए वो अंदर नहीं आ सकेंगे और उनका कार्रवाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बात है। तो ये पाकिस्तान मिलिट्री को समझना चाहिए कि सिर्फ बाहर टेररिस्ट भेजने से देश के अंदर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कम नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा। तो ये जो टेररिस्ट है अंदर काम करते हैं या बाहर काम करते हैं वो एक ही है, और दोनों किस्म के टेररिस्ट को एक साथ दस्तखत का कार्रवाई करना चाहिए, भारत के साथ मिलके हम कोर्ट में जाके लीगल प्रोसेस के साथ नियम के साथ उनको डील करें, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, और दोनों साइड का कोऑपरेशन इसमें बहुत जरूरी होता है, अहम रहता है।
जी जनरल तलत मसूद साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। भारत से अक्सर ये मौकफ रहता है कि पाकिस्तान के इदारे दर हकीकत उन दरअंदाजी करने वालों को चुके हिमायत करते हैं, तो इसलिए इल्जाम भी पाकिस्तान पे जाएगा, भले वो स्टेट एक्टर हैं या नॉन स्टेट एक्टर हैं।
जी बिल्कुल, अगर रियासत के इदारे उनको हिमायत करेंगे और फिर अगर ये गैर रियासती इदारे किसी की हरकतें करेंगे तो जाहिर है पाकिस्तान पर इल्जाम तो आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो रियासत है और फौज खासतौर पर और आईएसआई वगैरह हम समझते हैं जो कम से कम यहाँ एक वक्त था जब इनकी खुशी हिमायत हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल कोई इनकी हिमायत नहीं है, और ये जो वाकयात होते हैं ये इंफिरादी तौर पर ये इदारे जो है एक किस्म की हरकत करते हैं और पाकिस्तान के इदारों को और खासतौर से फौज को इस तरीके से मुश्किल में डालते हैं, इसलिए इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान का जो पोजिशन है वो मौकफ है और जो कश्मीर के लोगों का मौकफ है वो इससे इसको नुकसान होता है। इस वजह से ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इस चीज को
जी जनरल तलत मसूद साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें पाकिस्तान से इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी, आपके भी हम मशहूर हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, आप नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे। स्वामी ने सेगमेंट को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में मिसिंग एक्टिविस्ट यानी लापता सरगर्म कारकुन इंसानी हकूक के या ब्लॉगर्स पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और बाहर से एहतजाज, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
हरदम रमा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुम्मे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से और उन पाकिस्तानियों से जो अमरीका और पाकिस्तान के ताउन से चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत यहाँ अमरीका का दौरा करते हैं। ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके साथ साथ हरदम रवा है जिंदगी को इसके फेसबुक पेजेस पर भी लाइव सुना जा सकता है, जिसका लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और इसका दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu और इन्हीं फेसबुक पेजेस पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं हमारे मेहमानों का तस्वीरी तारुफ भी। सुनना न भूलिए पाकिस्तान में हर जुम्मे को रात 10 से 11 बजे पेशकश यास्मीन जमील।
ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पेश किया जा रहा है।
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम है, हुआ सदसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ वरदा खलील और बात हम کریں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے اندر حال ہی میں لاپتہ ہونے والے سماجی کارکنوں کے بارے میں جن کی جلد بازیابی کا مطالبہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ بلاگرز ان کا وہ لاپتہ ہوئے اسلام آباد سے، اور اسلام آباد جو کہ دارالحکومت بھی ہے اس پہ، خاص طور پہ پھر انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں جو ملک کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو تشویش پیدا ہوئی کہ یہ کوئی دور دراز کے علاقے نہیں ہیں، اسلام آباد کے اندر سے یہ لاپتہ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس پہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے بھی جمعرات کو ایک بیان دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال پہ تشویش رکھتا ہے امریکہ، اور پاکستانی بلاگرز اور سماجی کارکنوں کے لاپتہ ہونے پہ وہ اپنے کنسرنز کا اظہار کیا گیا یہاں سے بھی۔ اور ساتھ ساتھ البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری، پاکستان کی وزارت داخلہ اگر ان معاملات کو ٹیک اپ کر رہی ہے تو اس پہ ایک تشفی بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے بھی ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ وہ ان معاملات کو خاص طور پہ دیکھیں۔ سلمان حیدر اس میں سب سے زیادہ معروف ہوئے، جو کہ پروفیسر بھی ہیں نفسیات کے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، اور ان کی ایک نظم جو ہے تو بھی کافر میں بھی کافر وہ بہت پاپولر ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کا لاپتہ کیا جانا، لاپتہ ہونا، اس پہ خاص طور پہ ہمیں خاصی ریزنٹمنٹ نظر آئی اور خاصی آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے اپنے فیملی کے لوگوں سے بھی وائس آف امریکہ نے بات کی ہے، ان کی بھی اپنی تشویش اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف پچھلے دو دنوں کے دوران سوشل میڈیا پہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ سلمان حیدر ہوں یا باقی بلاگرز ہوں، وہ کسی طرح کسی سطح پہ اہانت مذہب یا مذہبی شخصیات کی توہین کے مرتکب ہو رہے تھے اپنے ان پیجز کے ذریعے جن میں بظاہر ان کے نام واضح نہیں تھے۔ لیکن ہمیں جو کہنا چاہیے کہ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جبکہ پاکستان کے اندر سائبر کرائم بل جیسے قوانین موجود ہیں، سائبر وائلیشنز کے اوپر قوانین موجود ہیں، تو پھر لاپتہ ہونے کا جواز نہیں بنتا، جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہی ہیں ان کو براہ راست ٹرائل کیا جانا چاہیے۔ یہ دونوں طرف کا موقف سامنے آ رہا ہے، انالیسز ہم لیں گے، بات ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں محترمہ زہرا یوسف صاحبہ، چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، اور دردانہ نظم صحافی ہیں، رائٹر ہیں، ہیومن رائٹس پہ خاص طور پہ لکھتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور بھی جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیومن رائٹس واچ ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کا ادارہ ہے، اس نے گزشتہ روز یہاں واشنگٹن میں اپنی سال 2016 سے متعلق جو رپورٹ جاری کی 2017 کی ہیومن رائٹس سے متعلق، اس میں اس کا کہنا یہ تھا کہ دنیا بھر میں جو پاپولزم ہے اس میں قیادتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے یہاں پہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی، یورپ کے اندر کنزرویٹو لیڈرشپ کا سامنے آنا، مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پاپولزم کی سیاست ہے یہ بھی درحقیقت انسانی حقوق کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیٹیوزم ہے، یعنی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں پھر آپ کی اس سے متعلق جو پوزیشن ہے اور علاقائیت، زینوفوبیا ہے، یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے خاص سخت مزاج رکھنا یا نفرت رکھنا، ریسزم ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ تخصیص ہے، اسلاموفوبیا ہے، یہ وہ فیکٹر ہیں جو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر نظر ڈالیں انسانی حقوق کو۔ تو ذرا اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، لیکن پہلے بات ہو جائے پاکستان کے ریفرنس میں۔ زہرا یوسف صاحبہ، آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی وزارت داخلہ کو خط لکھا اور اپنی تشویش ظاہر کی ہے، کیا آپ کہیں گی؟ دونوں طرح کا موقف آ رہا ہے کہ کچھ بلاگرز جو ہیں بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ جو خاص لائنز ہیں، لکیریں جو ہیں وہ کراس کر رہے تھے، اس لیے ان کے لیے وہاں پہ ہمدردی نظر نہیں آتی، لیکن بہت سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کی ہمدردی میں اور ان کے حق میں بھی آواز اٹھانے کے لیے، لیکن لاپتہ ہونا یہ اٹ سیلف کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، اور اس حالیہ جو گمشدگیاں یا لاپتہ ہونے کے واقعات ہیں اس نے کتنا ہائی لائٹ کیا ہے پاکستان کے اندر اس ایشو کو؟
پاکستان میں جو یہ سلسلہ ہے گمشدگی کا، انفورس ڈسپیئرنس اس کو کہتے ہیں، یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے، مگر یہ نئی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ زیادہ تر جن کا تعلق نیشنلسٹ تحریکوں سے ہے، جیسے بلوچستان میں یا سندھ میں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، یا خیبر پختونخوا میں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی انتہا پسند مذہبی گروپ سے ہے، یا طالبان کے ہیں یا القاعدہ کے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مگر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ نوجوان لوگ جو ایکٹیو ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، ان کو ان کے خیالات کی وجہ سے یا کی وجہ سے دل شدہ کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں لیکن اس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا موقف کیا ہے, وہ کیسے اسرٹ کرنا چاہے گی یا حکومت سے کیا کہے گی کہ یہ گمشدگیاں نہ ہوں؟ لیکن دوسری طرف جو لوگ ایک عمومی موقف دیا جاتا ہے کہ ریاست کے نیریٹو کے خلاف اگر لوگ ہوں یا مذہب کے بیانیے کے خلاف ہوں تو پھر شاید ایک جواز نکالا جاتا ہے ان کے لیے.
اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے یہاں کلیرٹی ہے یا مذہب انٹرپرسن جماعتیں ہیں ان کو کریٹیسائز کرنا یہ سمجھنا کہ مذہب کے خلاف ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اور اگر کسی نے کوئی قانون کے خلاف ورزی کیا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہاں پہ سائبر کرائم کے بھی بل پاس ہو چکا ہے, وہ قانون بن چکا ہے. تو اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کیا ہے تو اسی حوالے سے کیس ہونا چاہیے اور انکوائری کرنا چاہیے, بجائے یہ بھی کسی کو اس طرح سے بھی شدہ کرنا.
جی درزانہ نجم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی رائے دیجئے گا, یہ حالیہ جو واقعات ہیں لاپتہ ہونے کے, خاص طور پہ بلاگرز کے یا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے, اس پہ کتنا کنسرن ہے آپ کو بھی بحیثیت صحافی یا ہیومن رائٹس آبزرور کے؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ ڈس اپیئرنسز ہوتی کیوں ہیں. بیسیکلی دیکھیں, اگر ہم کچھ اداروں کی طرف ہمارا اشارہ جاتا ہے کہ بھائی مطلب ایک خیال آتا ہے کہ کچھ ادارے ایسے تھے ہیں رہے ہیں ماضی میں بھی جو اس قسم کی ایونٹس میں انوالو رہے ہیں کہ ڈس اپیئرنسز میں, اور ان کا نام بھی آتا رہا ہے. لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ سلمان حیدر اور باقی جتنے بھی لوگ جن کو اٹھایا گیا ہے کہ ان میں کون لوگ ملوث ہیں, ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے, کچھ تھوڑی سی اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے ایف آئی اے ہے یا مختلف پولیس ہے, ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن کے ٹولز ہوتے ہیں, اور یہ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹارچر بہت ساری ایسی چیزوں کے ذریعے چاہے تو لوگوں سے مطلب جس طرح کی بھی مطلب انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن وائی ڈسپیئرنس, دیکھنا تو یہ کہ ڈسپیئرنس کیوں کی جاتی ہے. ڈسپیئرنس اس لیے کی جاتی ہے, آبویسلی کوئی چیز جو ڈسینٹنگ وائز ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بھی اریسٹ نہیں کیا, ڈیو پروسیس سے نہیں گزارا, لیکن ان کو ڈسپیئر کیا تو انسٹنٹ فیئر, تاکہ ایک ایسا ان کو ایک نشانہ بنا دیا جائے عبرت کا لوگوں کے لیے, تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی, بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپن ٹو دیم, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کہاں ہے, ان کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے, آیا وہ زندہ ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے, انشاءاللہ ملیں گے, لیکن کس طرح کس حالت میں ملیں گے, ان کی سب کیا نوعیت ہے, ان کے گھر والے دیکھیں کس طرح سے فکر مند ہے. سلمان حیدر کے حوالے سے تشویش ہے کہ وہ بے حد بیمار ہے, ان کو خاص قسم کی الرجی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک, اب دیکھیں حالانکہ سائبر کرائم بل بھی پاس ہو چکا ہے, اس کے باوجود جو ہے اگر اس قسم کی ہو رہی ہیں چیزیں تو ایک تشویشناک بات ہے. لیکن دیکھیں ساری ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر آتی ہے. اب اگر سوشل میڈیا پہ بھی جو اسپیس دی گئی ہے اس کو بھی اگر مطلب ریسٹرین کر دیا جائے, اس پہ بھی اگر بولنے پہ پابندی لگا دی جائے, اور اگر آپ نے پابندی لگانی بھی ہے تو پھر اس کو ڈیو کورس کے ڈیو پروسیس کے ذریعے لگانی چاہیے نا, نہ کہ آپ اٹھا کے لے جائیں بندے کو اور پھر اس کا اس طرح تو ریزینٹمنٹ زیادہ پیدا ہوگی. دیکھیں جب ابھی آپ نے وہ جس رپورٹ کی بات کی ہے اس میں جو پاپولزم کی جو بات آئی ہے, وہ پاپولزم, واٹ از پاپولزم, ووٹرز دے وانٹ مور پاور ان ٹو دیئر ہینڈز. اور اگر آپ دیکھیں ابھی ٹرمپ کی بھی اگر آپ اس کی باڈی لینگویج, اس کا اسٹائل, اس کا دا وے آف اس کی کیمپیننگ تھی, واٹ واز ہی ڈوئنگ, ہی واز گیونگ مور پاور ٹو دی ووٹرز. اور واٹ از عمران خان ڈوئنگ, جب عمران خان آ کے بتاتا ہے یہ پناما کیس ہے, یہ کرپشن ہے, آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں, آپ کے حکمران یہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوتا ہے تاکہ ووٹر جو ہے جتنی نالج ہوگی, جتنی اویئر ہوگی, اتنی اس کو پاورفل ہوں گے. آج دیکھیں آج بات ہو رہی ہے رضا ربانی نے کہا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے, اتنے سالوں سے تو خیر یہ سوئے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا اب الیکشن آنے والے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں کیوں سپریس کی گئی؟ یونین स्टूडेंट यूनियन दबा दी गई. क्यों? क्योंकि पॉपुलिज्म, दे डोंट वांट, कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो पॉपुलिज्म के खिलाफ होगा क्योंकि वोटर जो
नहीं. लेकिन दी रिपोर्ट तो डिफरेंट है, वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है दरहकीकत लीडरशिप तो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है और उसकी वजह से ये पॉपुलिज्म की जो सियासत है वो ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा बन रही है और वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठाते हैं. जैसे आप पाकिस्तान के अंदर अगर मजहब जो है वो पॉपुलिज्म का हिस्सा है, मजहब से मुताल्लिक जो मैं आता हूँ,
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो भी तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ना.
सही,
ही इज टेलिंग द ट्रुथ अबाउट द सोसाइटी, जो हिडन ट्रुथ्स हैं, जो डार्क ट्रुथ्स हैं.
ठीक है. अच्छा, अब मुख्तसर मैं जरा इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए जरा उस रिपोर्ट के ऊपर मैंने खास तौर पे राय लेनी है आपकी भी और जरा यूसुफ साहिबा की भी. आप हमें बताइए आपको तवक्कुआत कितनी है, पिछली हिस्ट्री पे भी नज़र डालें आप, बहाली या लापता अफराद का बाजियाब कराया जाना, सो कितने इम्कान हैं कि सलमान हैदर या इन दिनों में जो ब्लॉगर्स लापता हुए हैं वो बहाल हो पाएंगे, बाजियाब हो पाएंगे?
किससे पूछा
जी? आपसे, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ जोरा साहिबा के दौर.
जी देखिए, अब चांसेस तो मतलब उम्मीद है कि वो बहाल मिल जाएं. और वो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको अबडक्ट किया गया, जिनको उठाया गया, डिसअपीयर हुए, वो वापस भी उनको छोड़ दिया गया आफ्टर हैविंग इंस्टॉल्ड द फियर, द रिक्वायर्ड फियर जो चाहिए था. ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऑब्वियसली इनका कोई इतना बड़ा अक्रॉस नहीं कह सकते कि ठीक है इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर भी आवाज उठाई. और ये जो अभी जो इनकी वो जो नज़म कह लें, जो भी कह लें, वो जो काफर के हवाले से है, अभी मैं उसको पढ़ रही थी बड़ी गौर से, वो तो ऑब्वियसली एक बड़ा डायरेक्ट उन्होंने कम्युनिकेट किया है विद द तालिबान, विद
एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस फोर्सेस जो हैं
के साथ.
जी,
तो वो अब देखें हाउ द सिचुएशन टर्न अराउंड. लेकिन ये उम्मीद तो करनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो बाजियाब हो जाएंगे. और इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सारी कोशिश लगा दे.
जी जोरा यूसुफ साहब, आप जरा दूसरी जो रिपोर्ट जिसका हमने रेफरेंस दिया ह्यूमन राइट्स वॉच की है, वो कहते हैं कि जो पॉपुलिज्म है वो खासतौर पे पिछले कुछ बरसों में उसमें बड़ा अरूज नज़र आया है और ख़ासतौर पे जो पॉपुलिज्म की सियासत करने वाले लोग हैं या लीडरशिप है वो भी इलेक्ट हुई है दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल रीजन्स के अंदर, जिसके नतीजे में वो कहते हैं कि इंसानी हकूक को बड़ा ख़तरा है और उसके नतीजे में जो नेटिविज़म है वो परवान चढ़ रहा है, ज़ेनोफोबिया, रेसिज़म, इस्लामोफोबिया, इसकी तशरीह हम पहले कर चुके हैं अपने लिसनर्स के लिए. सो ये इंसानी हकूक के लिए बड़ा ख़तरा बन रहे हैं. यहाँ पर गुज़श्तर रोज़ इसको अनवील किया गया इस रिपोर्ट को यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर, और जो ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किनेथ रूथ, उन्होंने इसके बारे में जरा ब्रीफिंग भी दी. आपकी राय क्या है, आप वाकई इसको एंडोर्स करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को? जी जोरा यूसुफ साहिबा, जोरा यूसुफ साहिबा आप हमारे साथ हैं? जी जोरा साहब हमारे साथ हैं लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम उनको रीडायल करते हैं. दुर्दाना, आप अपनी राय दीजिएगा ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट पे.
देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया ही है कि बेसिकली देखिए उससे दो एक पहलू तो सबसे ज्यादा वो उन्होंने तो लीडर्स के ऊपर भी तनकीद की. उन्होंने कहा कि लीडर्स जो है ऑब्वियसली वो वैसे तो बहुत बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की और उन तमाम चीजों की, डेमोक्रेसी की भी बात करेंगे, लेकिन उनका जो जब इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे तो देविड अपनी वो पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए वो इस किस्म की किसी इम्पेडिमेंट को जो उनके रास्ते में रिकावट बने या जो स्टेटस को कुछ चेंज करना चाहे वो उसको रिमूव कर देंगे बाय फोर्स और बाय एनी वे. उसका अगर आप देखें तो यही एक देखें एक चपकलिश हो जाएगी ना, जब वोटर्स जो है वो अपनी पावर ज्यादा मांगेंगे, व्हेन दे विल असर्ट देयर राइट्स, और लीडर जो है वो अपना स्टेटस को नहीं छोड़ना चाहेंगे, जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन पैदा होगी और उस फ्रिक्शन के नतीजे में फिर हमने देखा है कि इस तरह से सिविल वॉर्स भी हुई हैं, इस तरह से बहुत सी ऐसी जो है वो नई ताकतें और या नई फोर्सेज या नई चेहरे या नए लीडर सामने आए हैं जिन्होंने आकर सिस्टम को चेंज किया. फिर सिस्टम को चेंज किया जाता है ना. देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा सिस्टम वही है, लोग बदलते रहते हैं. तो काम करने का तो यही था, अगर पीटीआई करना चाहती या वो कर देती कि वो कोई ऐसा कारनामा करते हैं कि सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली आती ताकि उस सिस्टम से जो गुजर के लीडरशिप आए वही आकर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे सकती है, वरना इस सिस्टम के अंदर से जो भी गुजर के आएगा वो एवेंचुअली उसका वही मोल्ड होगा जो आजकल के लीडर्स का मोल्ड होगा।
बिल्कुल, इस रिपोर्ट में खासतौर पे रेफरेंस दिया गया है रशिया का, तुर्की का, फिलीपींस का, इजिप्ट का, चाइना का, कि वहाँ पे डिक्टेटोरियल रूल है और वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो इवन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा अपनी जो पावर्स हैं वो ज्यादा एग्जीक्यूट जो है वो करते हैं। सो इस वजह से वो समझते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जो इंडेक्स है वो दुनिया भर में वो ज्यादा हुआ है,
बढ़ता जा रहा है।
जी ज़ोरा यूसुफ साहब, आप हमारे साथ हैं? जी ज़ोरा साहब, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? गलबन उनका उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दुर्दाना, आप हमारे साथ रहिएगा चंद सेकंड की, हम आपको एक साउंड बाइट सुनवाते हैं। नसरीन जलील साहबा पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान की, चेयरपर्सन सेनेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमेटी की, वो क्या कहती हैं पाकिस्तान के अंदर इन लापता अफराद से मुतालिक। वॉइस ऑफ अमेरिका से उनकी गुफ्तगू से एक इक्तबास।
देखिए, इस पे सब लोग बहुत ज्यादा सबको तश्वीश है और खासतौर से पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि हम जो है हमारी, मैं तो चेयरपर्सन हूँ ह्यूमन राइट्स कमेटी, फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स सेनेट की जो है, तो हमारे जो मेंबरान हैं हमारे सामने तो पूरा बलूचिस्तान से, केपी से, सिंध से जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट आती रही, जो हम इसके ऊपर बात करते रहे, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस्लामाबाद से बाकायदा ब्लॉगर्स को उठाया गया है, हुआ वेल नोन लिबरल पीपल और जिनको इजहार राय का बिल्कुल हर एक को हक होना चाहिए पाकिस्तान में, उनको उठा लिया गया है। तो ये बहुत ही तश्वीश की बात है। तो हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो तहफ़ दे लोगों को, लेकिन असल बात यह कि अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर कोई उसके खिलाफ इल्जाम है, तो भाई आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ला के पेश करें, उसको आप सामने लाएं, उस और उसके ऊपर इल्जाम लगाइए, उसको फिर उसकी सुनवाई हो, शहादतें पेश हो, फिर आप उसको बेशक सजा दीजिए, लेकिन इस तरह से गायब कर देना, दिस इज अनकॉल्ड फॉर, दिस इज टोटली इनह्यूमन। और मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, कहीं पे भी सिविलाइज दुनिया में इसकी इजाजत नहीं होती है।
जी सामिन, ये थी नसरीन जलील साहबा चेयरपर्सन सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की, वॉइस ऑफ अमेरिका से उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पनामा केस पे, पाकिस्तान की सियासत और आम आदमी दोनों पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, एक ब्रेक के बाद।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी,
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ वर्दा खलील, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पनामा केस, जो पनामा लीक्स आई जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम की जानिब से गुज़श्ता बरस और उस साल से गुज़श्ता बरस से इस केस ने पाकिस्तान की सियासत को अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तान की अदालत के अंदर भी ये मुकदमा पिछले साल से है। इससे पहले मुसलसल समातें होती रहीं और जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे उनके छुट्टी पे या तातील पे जाने के सबब और मुकदमे के अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कहना चाहिए या फिर जो मुख्तलिफ तरह के दलाइल सामने आए और वो किसी नतीजे पे अदालत जब पहुंचने में कामयाब ना हो सकी, सो फिर इसको नए सिरे से आगाज, चूंकि बेंच को नए सिरे से तश्कील देना पड़ा तो समाअत का नए सिरे से आगाज हुआ है। अब आज गालबन छठा या सातवां दिन है मुसलसल इसकी समाअत का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इसमें एक फरीक है, जमात इस्लामी और बी एस के अंदर फरीक है, اور انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر رکھے ہیں ان کے وکلاء نے, اور اب جو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز وہ گزشتہ دو دنوں سے اپنے دلائل دے رہی ہیں. عدالت کی طرف سے جو ریمارکس آتے ہیں وہ شاید سرخیاں بنتے ہیں. ان ریمارکس میں کبھی لگتا ہے کہ مقدمے کا جھکاؤ جو ہے وہ درخواست گزاروں یعنی تحریک انصاف کی طرف جا رہا ہے, اور کبھی جو ریمارکس سامنے آتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اس میں شاید قانونی طور پہ کوئی بہت زیادہ جان نہ ہو, اور اس میں جو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان جن کو انوالو کرنے کی ایک کوشش ہے یا جن کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست نام نہ ہونے کے باوجود در حقیقت پاناما لیکس میں سامنے آنے والے جو ایسٹس ہیں شریف فیملی کے اس میں وہ بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں, اور اس لیے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. سو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کس طرف جاتا ہے, یہ تو عدالت ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن پچھلے 6-7 برسوں میں خواہ وہ سیاسی میدان میں اس مقدمے کا پرچار کیا گیا ہو یا عدالت سے ہونے والی سماعت کی رپورٹنگ ہو, عام آدمی اس سے کیا تاثر لے رہا ہے, ملکی سیاست اس سے کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے, یہ بنیادی سوال ہے جس کا ہم جائزہ لیں گے, انالیسز ہم لیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور دردانہ نجم پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی ہیں, رائٹر ہیں, اور پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس, سیکیورٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ان ایشوز پہ گہری نظر رکھتی ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شامی صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی دردانہ, پہلے آپ اپنا انالیسز دیجیے گا, آپ کے خیال میں اس پاناما کیس نے کتنا امپلیکیٹ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو, اور آپ مجھے یہ بتائیں. جی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچھ دیر کے لیے ایک تقریب میں موجود ہیں جہاں سے بھی ہمیں جوائن کریں دردانہ, اس لیے آپ سے تھوڑا معذرت بھی چاہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجیب الرحمان شامی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی. دردانہ نجم, آپ کی طرف آتے ہیں, کتنا اثر ڈالا ہے سیاست پہ اور عام آدمی کی اپروچ پہ؟ اور ایک ہوتی ہے عدالت کا فیصلہ, ایک ہوتا ہے عوام کی عدالت, عوام کی عدالت میں یہ کیس کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟
دیکھیے جی, یہ ایک بلا وجہ کی سرکس ہے سب یہاں. اگر تو نہ ایک عوام کو, ان کو بھی ایک موقع ملا ہوا ہے, مطلب اب آئی ڈونٹ نو, یہ اتنی کچھ 6 مہینے کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, حکمران ہے وہ, مطلب آپ اگر کورٹ کی پروسیڈنگ بھی دیکھیں, ایون ججز نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈسانسٹی کا معاملہ ہے.
جی جی,
اب اپوزیشن کہتی ہے جی, کوئی ایک سمپل سی بات ہے, ٹریل آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے 4 فلیٹ خریدے کیسے, اور تو کوئی بات نہیں ہے نا, آپ نے یہ بتانا ہے. وہ روز ایک کیس روز آتے ہیں کورٹ کے باہر آ کر, وہ پہلے اپوزیشن بولتی ہے, پھر وہ گورنمنٹ ان پاور ہے وہ آ کے بات کرتے ہیں. واٹ از ہیپننگ, مطلب آپ پرائم منسٹر کے بیان دیکھ لیں, ان سے بات ہوتی ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کوئی اور بات کی, ٹیلی ویژن پہ ان کے بیٹوں نے کوئی اور بات کی, بیٹی نے کوئی اور بیان دیا, اور وہ بات صحیح بھی ہے, کوئی ایک بات اسی بات سے نہیں ملتی. اس کے بعد وہ قطری خط آ گیا, مطلب ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ, دوسرے کے بعد تیسرا ڈرامہ انفولڈ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد آپ اپوزیشن کی دیکھیں, بھائی اگر آپ کورٹ میں چلے گئے ہیں, واٹ واز دا ریزن ٹو گو آن دا اسٹریٹ, آپ نے دھرنے بھی دے دیے, تو دیر از کوئی بھی کسی بھی طرف سے, نہ اپوزیشن کی طرف سے, ان کے پاس اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایویڈینسز نہیں ہے, وہ لے جاتے ہیں اخبار لے جاتے ہیں, وہ کوئی بھی ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, تو جو جس کو وہ پیش کر کے یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ فلیٹس ہیں انہوں نے اس پاکستان کے خزانے سے خریدے ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ بتائیں, اس میں یہ بتائیں, اس میں
دے آر ناٹ ریڈی کہ وہ بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ پیسے, جو بتاتے ہیں وہ دوسری غلط ثابت ہو جاتا ہے, وہ اس بات پہ بھی اگری نہیں کرتے کہ ہم جھوٹے ہیں, یہ ہمارا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے.
صحیح, اس مقدمے میں ایک جج صاحب کا جو
دیکھیے, تو دے آر دے ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن یا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے نا, جو ایویڈنس ان کے پاس آئیں گے اس کے حوالے سے بڑھنا, اور لیکن وہ چپتے ہوئے آبویسلی ان کے جو ججمنٹس چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ where this nation is heading actually.
صحیح, دردانہ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں نذیر احمد ناجی صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی, گروپ ایڈیٹر دنیا کے, کالمسٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناجی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم ایک بہت مختصر سا ابتدائی آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں, ہم پاناما کیس جو کہ آلموسٹ اب 7-8 مہینوں سے عوام کی عدالت میں بھی رہا ہے, عدالت میں بھی موجود ہے, اگلے سال میں شفٹ ہوا, نیا بینچ بن چکا, 7-8 سماعتیں ہو چکی ہیں, ایک فریق اپنے دلائل مکمل کر چکی ہے, رپورٹنگ بڑی ویگرس رپورٹنگ ہوتی ہے اور اگریسو رپورٹنگ ہوتی ہے دونوں اطراف سے, ریمارکس کبھی ایک طرف ٹلٹ کرتے ہیں, کبھی دوسری طرف ٹلٹ کرتے ہیں. میں جنرلی جاننا چاہوں گا کہ اس کیس نے سیاست پہ کوئی اثر ڈالا ہے, کوئی تبدیلی والا اثر ڈالا ہے, اور خاص طور پہ ایک عام آدمی کی عدالت میں اس کیس کا تاثر کیا بن رہا ہے ابھی تک کی سماعتوں اور سماعتوں کی رپورٹنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا انالائز کر سکتے ہیں؟ جی میں سوال دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. پاناما لیکس کے پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب تک جتنی سماعتیں ہوئی ہیں, اس سے پہلے ایک بینچ تھا جو کہ پھر نیا بینچ بھی تشکیل پا چکا ہے, اس کے نتیجے میں کیا کیسے اس نے اثر ڈالا ہے؟ پاکستان کی سیاست پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ پاکستان کی عام آدمی جو ہے اس کی اپروچ پہ, اس کی سوچ پہ کرپشن سے متعلق کوئی تبدیلی آئی ہے؟ عام آدمی کی عدالت میں یہ کیس کہاں کھڑا ہے, عدالت میں یہ کیس کہاں کھڑا ہے آپ کے خیال میں؟
پاکستان کے عام آدمی کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا اوپینین پہلے دن سے ہی, میں 1770 سے یہ ہے کہ ہمارے جو غلام ہیں یہ لبیلے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, اور یہ جو کہنا چاہیے جمی فروش ہے, لیکن وہ اس پہ جاری کر بھی پاتے ہیں. یہاں کا جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ غنڈہ گردی کا سسٹم ہے. ہر زیادہ تر اکثریت ہماری گاؤں میں رہتی ہے, چھوٹے محلوں میں ہے, اور وہاں پر گرپ ہوتی ہے اس کی, گھیروں کی اور بہتوں کی جو ہوتے ہیں یہ گنڈے, یہ رکھے ہوتے ہیں کرائے پر. انہوں نے ہم جتنے بھی ہے ہمارے جو بھی ایم ایل اے ہے اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں, انہیں کے ذریعے وہ ٹیرائز کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کے ووٹ بھی لے لیتے ہیں, تو یہاں پر وہ کچھ کر نہیں پاتے. وہ ایکسپریشن دینے لگتے ہیں یا اپنے جتنے رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ زبردستی ہو جاتی ہے.
لیکن راجی صاحب, آپ جیسے اوپینین میکر کہنا چاہیے, آپ انالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, بے شمار آپ کے کولیگز ہیں, بڑی پاور ہے جن کے بولنے میں, جن کے لکھنے میں, وہ بھی تو اتنے عرصے سے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بیاف پہ بھی ایک فیلئر ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیٹ نہیں ہو سکے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسری جانب اتنا زنجیروں کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ لوگ اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی انٹیلیجنشیا بھی اپنی ذمہ داری لینا چاہے گا پھر اس میں؟
میرے لکھے کا کیا بنتا ہے, اس کا کون ہے, کوئی کس کو کہیں اس کا وہ اثر نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں میں تو اس کیٹیگری میں جو اس میں جو مؤثر ہے یا سوشلی یا ایڈمنسٹریشن میں یا گورنمنٹ میں, اس میں تو میں کہیں نکلی نہیں, میرا وجود ہی نہیں اس لحاظ سے.
صحیح, بہت شکریہ نذیر منداجی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. دردانہ, آپ اس سیگمنٹ کو سم اپ کیجیے گا, آپ کے خیال میں ناجی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ غالباً ان کا زیادہ تر اشارہ جو رورل پاپولیشن ہے کہ وہاں پہ ایک اپنا ایک انتخابات کا نظام ہے, برادری سسٹم ہے, اور ایم ایل اے اینڈ فیملیز ہے, ان کا کنٹرول ہے, سو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیشنل لیول پہ کیا ایشوز چل رہے ہیں, لیڈرشپ کے ساتھ کیا الزامات ہیں یا نہیں ہیں, لہٰذا جو ہے نا کوئی بڑی تبدیلی وہاں پہ نہیں آئی ہے, نہ اس مقدمے سے کوئی فرق پڑا ہے. تو یہ جو اپوزیشن پارٹیاں اس کے اوپر بہت زیادہ بیس کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک اب یہ معاملہ محض سیاسی ہوتا جا رہا ہے, سو کیا فرق پڑے گا ان کو اپنے اس الیکشن کیمپین میں آگے لے کے, اگر وہ اس کو آگے بڑھتے بھی ہیں, اور اگر عدالتیں کمیشن کی طرف چلی جاتی ہیں تو پھر تو یہ معاملہ اور زیادہ التوا کا شکار ہو جائے گا.
جی بالکل, ناجی صاحب نے کافی حد تک بات تو صحیح کی ہے کہ دیکھیے جو ہمارا جو رورل ووٹ ہے وچ از مور دین 70%, وہ تو ہمارا ایک خاص الیکٹورل پیٹرن ہے, اس کے اوپر ہی وہ چلتا ہے, جس میں برادری سسٹم بھی ہے, جس میں پیسہ بھی چلتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا مجھ سے زیادہ کہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں کتنا پیسہ چلا ہے, اور پیسے کا بہت مطلب ایک چلتا ہے, ایوری بڈی نوز اٹ. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پر یہ جو پیناما لیکس وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آبویسلی ہر پارٹی نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں سروائیول کوئی چیز رکھنی ہے. پی ٹی آئی کی سروائیول اسی میں ہے اور اپوزیشن کی سروائیول اسی میں ہوتی ہے کہ دے ایکسپوز دی گورنمنٹ ان پاور اور ایکسپوز, لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے گورنمنٹ کو ہٹانا ہے, مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یو وانٹ اکاؤنٹیبلٹی. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور آپ گورنمنٹ کو ہٹا بھی دیں گے اور پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد چہرے بدل کے کچھ دوسرے بھی آ جائیں گے, تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا اس تمام بحث سے؟
ابھی مجھے بتائیں کہ اس پاناما کے پس منظر میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نظر آتی ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے باقی ادارے,
بات یہ ہے کہ دے شوڈ ہیو گون ٹو پارلیمنٹ, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ نہ اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, اس کے وہ بل ابھی تک لٹکا ہوا ہے, نہ پہلے کمیشن بننا تھا اس کے اوپر, پیناما کے اوپر جس کے اوپر جو بلاول نے بھی کہا ہے, وہ چار پوائنٹس میں سے ایک ان کا بھی ہے, اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے وہ لوگ لے گئے ہیں, لیکن اگر اس قسم کی کوئی لیگل لیگلٹیز ہوتی ہیں, کوئی لیگل کوئی لاز ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو جو ہے اس کی کوئی شکل نکل سکتے تھے, لیکن ناٹ ان دس وے دا وے دے آر پروسیڈنگ.
بہت شکریہ.
یہ معاملہ ایونچولی آ کر بیٹھ جائے گا, جو کہ مطلب دس از ناٹ مائی اوپینین, دس از واٹ اٹ سینز ٹو بی,
ٹھیک ہے,
کہ آہستہ آہستہ بیکاز آف لیک آف ایویڈینس. لیکن ایک چیز اس میں ضرور ہونی چاہیے تھی کہ جتنے بھی ہمارے تحقیق کرنے کے جو ادارے ہیں, انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں, ان کو کیوں نہیں اس کے اندر انوالو کیا گیا؟ وائی ناٹ نیب, وائی ناٹ ایف آئی اے, وی ہیو سو مینی انسٹیٹیوشن, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی تحقیق کریں, وے از دا ٹریل آف منی, اور وائی پی ٹی دا اونرز فالز آن پی ٹی آئی آن دی اپوزیشن پارٹیز.
بہت شکریہ آپ کا نوردانہ نجم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمیں نہیں جوائن کر سکے تھے, مصروف تھے. نظیر احمد ناجی صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا, ان کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ بات کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں وردہ خلیل, اور بات کریں گے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں سپورٹس پہ. کرکٹ کے اوپر آپ کا پسندیدہ یہ موضوع ہے, اور ہمیں اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ سپورٹس کو ہمارے موضوعات کا حصہ ہونا چاہیے ہے, اور خاص طور پہ جب کوئی ایونٹ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شامل بھی کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں, پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز, آن گوئنگ سیریز. پاکستان کو 3-0 سے وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ٹیسٹ سیریز کے اندر, اور اس کے بعد توقع تھی بہت سارے لوگوں کے اندر اب بھی جو بہت زیادہ کرکٹ پیشنیٹ ہیں کہ شاید پاکستان کی ٹیم ون ڈے میں کم بیک کر سکے, لیکن خیر یہ بات توقع تھا کہ محدود رہی, اور ون ڈے رینکنگ میں جو نمبر 1 ٹیم ہے آسٹریلیا, اس نے پاکستان کو 92 رن سے پہلے ایک روزہ میچ میں شکست دے دی. اس کے باوجود کہ اوپننگ یا میچ کا آغاز پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوا تھا, تقریباً 75 رنز کے اوپر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے, لیکن اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم نے کم بیک کیا, اور ایک بڑا ہدف 269 کہنا چاہیے کہ وہ اپنے ان گراؤنڈز کے اعتبار سے سجایا, اور پاکستان اس کو چیز کرنے میں بری طرح ناکام رہا. خاص طور پہ جو آخری سپیل تھا پاکستان کی بیٹنگ کا وہ بری طرح سے ناکام ہوا, اور ٹیل اینڈرز کو بڑا سکور یا مڈل آرڈر جو ہے وہ سکور نہیں کر سکی ہے, کوئی بڑا سکور جو ہے پاکستان کی طرف سے نہیں ہو سکا ہے. اور اس کے باوجود کہ اس میں ٹیم میں تبدیلیاں تھیں, محمد حفیظ کافی عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آئے تھے, آل راؤنڈر ہیں اور بالنگ کے لیے بھی وہ ایلیجیبل تھے, بالنگ انہوں نے کی بھی, تھوڑا ریسٹرین بھی کیا, لیکن بیٹنگ میں ناکام رہے, 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. اظہر علی کچھ زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. کیپٹن ہے اگرچہ ان کا جو رنز ہوگا وہ شاید 33 رنز بابر اعظم نے بنائے, 4 رنز حفیظ نے بنائے اور عماد وسیم 29 رنز بنا سکے. اظہر علی زیادہ دیر وکٹ پہ نہ رہے اور 48 گیندوں پہ 24 رنز انہوں نے سکور کیا. اینی وے یہ سیریز بھی, اس او ڈی آئی سیریز کا آغاز بھی شکست سے ہوا ہے, لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جو فگر سامنے آ رہی ہیں, اگر پاکستان کی ٹیم ایک میچ بھی اس سیریز میں نہیں جیتتی اور اسے وائٹ واش ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کا خطرہ رہے گا کہ وہ آنے والا ورلڈ کپ ڈائریکٹلی کوالیفائی نہیں کر سکے گی, پھر اس کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. اب بھی پاکستان 8ویں پوزیشن پہ ہے. ہمارے ساتھ ہیں جلال الدین صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, اور ہم انہیں گائے گائے زحمت دیتے ہیں اور آج تو بہت ہی ایمرجنسی میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی جلال الدین صاحب, ایک روزہ میچ پاکستان ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے بعد یہاں پہ بھی بری شکست سامنے کھڑی تھی پاکستان کے, آپ کو کچھ توقع تھی کہ پاکستان نسبتاً بہتر پرفارم کرے گا؟ پرابلم کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کی ان مسلسل شکستوں کو اگر سامنے آپ رکھیں تو؟
تو پاکستان میں چانسز بہت کم ہیں کوئی میچ جیتنے کے, آپ کو بیچ گیا لگا اپرچونیٹی تھی اس کو ون ڈے جی سکے گا پاکستان.
جلال الدین صاحب آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے لیکن زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں, غالباً یہ جو نمبرز ہیں 0300 کے ساتھ جو شروع ہو رہے ہیں آج ان کی آواز میں ہمیں زیادہ کلیئرٹی نہیں ملی ہے. ہم آپ کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں, دوسرے سسٹم سے ہم آپریٹ کر کے آپ کو دوبارہ ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بہتر سن سکیں اور ہمارے لسنرز بھی آپ کو بہتر سن سکیں. اور سامعین بات ہم کر رہے ہیں کرکٹ کے اوپر اور خالد حمید صاحب اسٹوڈیو کے اندر مین وائل آ چکے ہیں اور ہم ان سے بھی ذرا انگیج کریں گے کہ کرکٹ کے بڑے زبردست لور ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی زیادہ اچھی خبریں ان کے لیے نہیں ہیں اور چونکہ ان کے پاس اچھی خبر نہیں ہے تو آپ کو بھی اچھی خبر نہیں سنا سکتے ہیں. خالد صاحب ایک روزہ میچ 92 رن سے شکست ہو گئی پاکستان کی ٹیم کو, بڑی شکست ہے اس کے باوجود کہ بہت اچھا پرفارم کیا. پہلے اسپیل پاکستان کی بالنگ کا بڑا شاندار تھا, آلموسٹ 70 پہ 5 آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بڑا وہ اسکور بنانے میں کامیاب ہوئے. کیپٹنسی ایشو ہے, لیڈرشپ ایشو ہے, مینٹل اپروچ ایشو ہے, ٹیم کے کمبینیشن ایشو ہے, کیا پرابلم ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ؟ اس ٹور میں بری طرح ناکام رہی ہے, ٹیسٹ میں بھی اور اب ون ڈے میں بھی.
شکریہ.
اصل میں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پرابلم سمجھ نہیں آ رہا.
صحیح.
کہ مطلب کہ آپ کو ایک پریکٹس بھی مل رہی ہے,
صحیح,
آپ نے نئے ٹیسٹ بھی کھیل لیے, چلیں اس میں بھی آپ نے کوشش کی, کچھ لوگوں نے رنز بنائے, کچھ نے نہیں بنائے, کچھ نے اچھی بالنگ کی, کچھ نہیں کی. اس کے بعد تو ایک آپ کی ٹیم سیٹ ہو جانی چاہیے تھی آپ کے انوائرمنٹ میں, اس پچ کے حساب سے, اور کھلاڑیوں کو بھی آپ نے آزما لیا. تو اب مطلب ایک مایوس کن ایک انداز ہے اور ظاہر ہے ہم جیسے جو لورز آپ نے کہا وہ ہیں وہ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو کرکٹر جو ہیں وہ اپن جم کر کھیلنا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھیے کہ جب آسٹریلیا کے 5 کھلاڑی آؤٹ, آدھی ٹیم باہر ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کھلاڑی آئے اور انہوں نے
ذمہ داری
مارا ماری کی اور آپ دیکھیں کتنا اچھا اسکور کیا. تو آپ ہر پلیئر کیوں نہیں اپنی جگہ پر قائم ہوتا کہ مجھے کچھ کر کے جانا ہے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیچھے کوئی ان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ جی بس جلدی سے واپس آؤ. وہ اور اسی طرح بالرس کا ہے کہ بھئی آپ اچھے بالر ہیں اور مطلب سب نامور ہیں, سب نے خوب کھیلا بھی ہے, پریکٹس بھی ہے ان کی, تو پھر کیوں نہیں اپنے جم کر کھیلتے؟
ایگزیکٹلی, جس جانے پر بھی آپ آئیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خاص طور پہ پاکستان کی جو ٹیم کی شکستیں ہیں اگر ہم ٹیسٹ میں دیکھیں, کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اوور آل بیٹنگ لائن نے اس ریفرنس میں تو بہتر پرفارم کیا ہے کہ 2 سے 3 دفعہ آپ نے 350 کا فگر کراس کیا لیکن آپ کی جو باؤلنگ ہے اس کے اوپر بہت بھروسہ ہوا کرتا تھا کہ وہ 250 کا بھی ڈیفنس کر سکتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ آپ بڑا رنز دیتے ہیں اور کم رنز اگر آپ کی ٹیم کرے تو آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ 400 پلس کیا لیکن اس کے باوجود آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر سکی ہے, 400 رنز کو نہیں بچا سکی ہے.
جی ہاں, بس یہ اب یہی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو محدود قسم کی کے پچز ہیں آپ کی مڈل ایسٹ اور یہ ادھر کی, ان پہ تو آپ کھیل سکتے ہیں, اچھی بالنگ کر سکتے ہیں, بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ذرا مشکل نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا.
لیکن آپ کافی عرصہ تھا پہلے نیوزی لینڈ رہے, اس کے بعد آسٹریلیا میں گئے ہیں, تو کافی عرصہ ان وکٹس اور انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوئر تو ضرور رہا پاکستانی ٹیم کو. لیکن اگین ہمارے لسنرز, ہمارے ویورز جو کرکٹ کے فین ہیں, مایوسی پھر بھی ہم نہیں کہیں گے. ٹیم کمبینیشن اگر بہتر ہوتا ہے, بہتر لیڈرشپ اگر اس کو ملتی ہے, شاید پرفارم کر جائے. اور ایک میچ جیتنا بہت ضروری ہے فگرز کے مطابق ورلڈ کپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے یا اپنی پوزیشن مینٹین رکھنے کے لیے. آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. جو ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں وہ ہیں وردہ خلیل. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.